بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود به محمد و آل محمد. الله صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں دین مبین سے، قرآن و اہل بیت کی تعلیمات سے آشنا فرمایا ہے، اپنے دین پر چلنے کا موقع نصیب فرمایا ہے، ایسے امام کی امامت کے دور میں خلق فرمایا ہے جو دنیا کو عدل و انصاف، دنیا کو اسلام کی تعلیمات سے آشنا کرائیں گے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ خدا ہمیں اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے، انشاءاللہ ان کے فرزند کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حضور ادا احترام کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. خدا آپ کو صحت و سلامتی نصیب فرمائے انشاءاللہ. اپنی بیداری کے لیے، مزید توجہات کے حصول کے لیے، بالاخص وقت کے امام کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے ایک دفعہ مل کر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. پروردگار عالم نے اپنی صفات کو قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، اور ان صفات میں ایک صفت خدا نے متعال کی حکمت ہے. جب ہم خدا نے متعال کے لیے الحکیم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ قرآن کریم میں استعمال ہوا، حکمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا نے متعال کسی بھی عمل کو، کسی بھی فعل کو ابس انجام نہیں دے گا، بے ہدف انجام نہیں دے گا. اس کی خلقت میں کوئی نہ کوئی راز ہوگا. اگر مخلوقات کو زندہ رکھے گا اس کا کوئی ہدف ہوگا. اگر کسی کو موت دے گا، کسی کو کامیابی دے، کسی کو ناکامی دے، کسی کو جنت میں بھیجے، کسی کو جہنم میں بھیجے، کوئی کام ایسا نہیں ہو سکتا جس کے اندر حکمت نہ ہو، دانائی نہ ہو. اور اس حکمت اور دانائی کا جو اظہار ہوتا ہے وہ مخلوق کے ذریعے سے ہوتا ہے. ہم انسان بعض اوقات چیز کو خود سمجھ نہیں پاتے، لیکن اس کے آثار سے سمجھ سکتے ہیں. کہ جو سائنسدان بہت سارے انکشافات کرتے ہیں، یہ انکشافات بہت سارے انکشافات آثار سے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر مقناطیس کی کشش کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ چیزیں اٹریکٹ ہو رہی ہیں، اس کی طرف جذب ہو رہی ہیں، تو سمجھ جاتے ہیں اس کے اندر کوئی پاور ہے. انہوں نے خود کشش کو دیکھا نہیں ہوتا، لیکن اس کے اثر کو دیکھیں. بالکل جیسے زمین کے اندر گریویٹی کو، خود گریویٹی کو تو نہیں دیکھا انہوں نے، लेकिन ग्रेविटी के असरात को तो देखा है कि कोई भी चीज़ यहाँ से ऊपर नहीं जा सकेगी बिला किसी ताकत लगाए। तो हम इंसानों के अंदर आसार को देखकर उसके मालिक को पहचानने की ताकत है। इसी तरीके से जब इंसान इस दुनिया के असरात को देखता है, इस दुनिया के अंदर खुदा तआला की जो निशानियाँ बिखरी हुई उनको देखता है, तो बहुत आसानी से खुदा का ना मानने वाला हो तो मुश्किल है उसके लिए कि किस तरीके से इसकी तफसीर करेगा, लेकिन खुदा का मानने वाला है तो बहुत आसानी से समझता है कि यहाँ बहुत शदीद नज़्म व ज़ब्त है, बहुत शदीद बैलेंस है। दुनिया में बहुत सारी मिसालें इस बैलेंस की दी जाती हैं। मेरा अपने ख्याल है जो हमसे बहुत नज़दीक है वो हमारा अपना बदन है। हमारे बदन के अंदर बैलेंस की चंद बहुत अजीब मिसालें हैं। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। बार बार मैं कोशिश करूँगा कि आप पूरी ताकत और तवानाई के साथ अहले बैत अथहार अलैहिस्सलाम की इस मोहब्बत के साथ जो आपके दिलों के अंदर है इंशाअल्लाह तालीमात से मुस्तफ़ीद हो सकें। मैं पूरी जद्दोजहद करूँगा कि जो बेहतरीन मेरे जहन में समझ में आता है वो आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। आपसे इस्तदा करूँगा कि आप वक्त की देर होने के बावजूद समाअत फरमा लीजिएगा और इंशाअल्लाह पूरी होशियारी के साथ इसमें से इंतखाब कीजिएगा कि आपने किस तरीके से अमल करना है। मोमिन के लिए सिफत बयान की है खुदा ने मुताला ने, अल्लदीना इस्तमेउन अल-क़ौल फ़यत्तबिउन अहसना। वो कौल को समझते हैं, सुनते हैं और जो बेहतरीन होता है उसकी पैरवी कर रहे होते हैं। आपसे भी यही इस्तेदा है, एक बार फिर दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अर्ज़ुआ के इंसान के बदन में तवाज़ुन की बहुत अजीब मिसालें हैं। बाद वक़्त मैं सोचता हूँ कि ये जो दवाइयाँ हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इन दवाइयों में चंद मिलीग्राम बाद वक़्त नहीं होती, और इन चंद मिलीग्राम के अंदर भी जो असल दवाई है वो उस पूरी टैबलेट का मेरे ख्याल में 10% भी नहीं होती। बाद वक़्त ऐसा भी होता है, ये जो होम्योपैथिक की दवाइयाँ हैं इनके अंदर तो बाद वक़्त 1/1 हिस्सा असली दवाई होती है, बाकी सब का सब कुछ और होता है। ये हमारे बदन के अंदर खुदा का निज़ाम कितना शदीद है कि चंद मिलीग्राम में भी शायद 10% दवाई है, उस दवाई के जिस्म में जाने से बीमारी ख़त्म हो जाती है। इतनी कम तदाद में कोई तब्दीली आई है हमारे जिस्म के अंदर जिससे हमारी तबीयत ख़राब हुई है, इतनी सी तदाद जो अगर ग्राम्स में नहीं कर सकते, मिलीग्राम्स का भी कुछ हिस्सा है, वो जब बॉडी के अंदर दोबारा जाता है तो हमारे जिस्म के अंदर वो तवाज़ुन दोबारा ईजाद हो जाता है और तबीयत सही होना शुरू हो जाती है। जिस खुदा ने हमारे जिस्म को इस शदीद तवाज़ुन के ऊपर खल्क किया है, माशरे के बारे में क्या ख्याल है? आया माशरों को बगैर तवाज़ुन के खल्क किया होगा? हमारे जिस्म के अंदर ये जो मामूली सी केमिकल्स हैं इनकी बहुत मामूली सी तब्दीली से बड़ी वहशतनाक बीमारियां ईजाद हो सकती हैं। आप सबको मालूम है, हम सबको मालूम है कि हमारी बॉडी के अंदर हमारे पूरे स्ट्रक्चर का नक्शा रखा हुआ है जिसको हम लोग DNA कहते हैं, और इसके अंदर कोई ज़रा सी भी अगर तब्दीली हो जाए तो ऐन मुमकिन है कोई इंसान अपनी आँख से महरूम हो जाए, किसी के हाथ की लंबाई बढ़ जाए। जानवरों के भी तजर्बे बहुत ज़्यादा किए हैं इन्होंने, और अजीब व गरीब जानवर खल्क कर लिए हैं इन्होंने, बना खल्क करना तो नहीं कहेंगे, इन्होंने बना लिए हैं कि जिसमें से किसी में कोई तब्दीली है, किसी के अंदर कोई और तब्दीली है, जो उसके DNA को तब्दील किया है इन्होंने। तो अगर इंसान के वजूद के अंदर वो ज़रा सी तब्दीली आ जाए तो मुमकिन है कोई ओस कहीं से कहीं पहुँच जाएगा। माशरे के अंदर कैसा होता होगा? आया माशरे के अंदर कोई नज़्म ज़ब्त नहीं है? माशरे के अंदर तब्दीलियां आने से क्या क्या तब्दीलियां रुनुमा होती हैं? हमारे बदन के अंदर अगर तब्दीली रुनुमा होती है तो हम अपने असली काम से महरूम रह जाते हैं। जो शख्स चल सकता था वो चलने से महरूम हो जाता है, जो देख सकता था वो देखने से महरूम हो सकता है, जो इंसान चाकू चौबंद होता है 8-10 घंटे रोजाना काम कर सकता है वो अपने तमाम फालियतों से महरूम हो सकता है ज़रा ज़रा सी तब्दीली से। ये जो हमारा दिमाग इतना खिलकत का अजीब नमूना है, ये आयोडीन की बहुत थोड़ी सी मकदार के तब्दील होने से सब खत्म हो सकता है, हम लोग अपाहिज हो सकते हैं। तो अगर बॉडी के अंदर ऐसा है, जिस्म के अंदर ऐसा है कि ज़रा सी तब्दीली से वहशतनाक तब्दीलियां हो सकती हैं, हमें सोचना पड़ेगा खुदा ने हमारे रूह को हमारे माशरे को कैसा रखा है। आया इसके अंदर कोई नज़्म ज़ब्त नहीं है? अगर नज़्म ज़ब्त है वो नज़्म ज़ब्त कैसे ईजाद होता है, वो किस तरीके से नज़्म ज़ब्त बनाया जाता है? इस मिसाल को देखते हुए हमें समझ में आता है कि अगर हम दीन इस्लाम की तालीमात में कहीं मुख्तसर सी भी तब्दीली करेंगे कुछ ना कुछ नुकसान हमें उसका उठाना पड़ता है, और जब हमें नुकसान उठाना पड़ता है तो उसके बाद जो पहला काम बनता है वो ये कि उस तब्दीली का इजाला किया जाए, इसको वापस अपनी जगह के ऊपर लाया जाए। अब इंसानी के बदन से ही मिसाल लेते हुए इसकी एक और खूबी हमें समझ में आती है, दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इंसान के बदन में जो तवाज़ुन है उसमें बहुत खूबसूरती ये है कि बहुत सारी बीमारियों को बदन खुद ही लड़ लेता है। पता नहीं कितने मैकेनिज्म इस बात के बने हुए हैं कि अगर कोई खराबी बाहर से आ गई, कोई बीमारी बाहर से आ गई, तो इंसान का बदन लड़ेगा कैसे। और हम जानते हैं कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें इंसान का वो सिस्टम खराब हो जाता है जिसको हम इम्यून कहते हैं, वो सिस्टम खराब होने की वजह से फिर इंसान को कोई भी बीमारी फौरन लग सकती है। क्या दीन इस्लाम के अंदर भी ऐसा कोई सिस्टम है कि अगर बाहर से कोई खराबी आए तो सिस्टम खुद ही लड़ ले और खराबी का मुकाबला कर ले? यूं एहसास होता है कि है। और दीन इस्लाम ने माशरे के अंदर भी ऐसी चीजें रखी हैं कि अगर बाहर से कोई खराबी आई माशरा उस खराबी को लड़ ले और उस खराबी का इजाला करे। लेकिन इन सब के साथ एक मुश्किल है, और मुश्किल ये है कि इन सब की कोई एक रिक्वायरमेंट है, वो शर्त पूरी नहीं हो तो बदन काम नहीं कर सकता, वो शर्त पूरी ना हो तो दुनिया का पेचीदा तरीन कंप्यूटर भी काम नहीं कर पाएगा। मिसाल के तौर पर हमारे बदन के अंदर वो शर्त पानी और खाना है, उस हवा के अलावा जो हमारी बुनियादी तरीन शर्त है। ये तीन सब्सटेंस, ये तीन चीजें अगर बॉडी के अंदर नहीं जाएं तो ये बॉडी दुनिया का कितना ही अच्छा कारनामा क्यों ना कर सकती हो, अगर ये तीन चीजें नहीं मिली तो फिर ये कुछ भी नहीं कर सकती। इंसान के जिस्म में खत्म होना है। आपके पास दुनिया के पेचीदा तरीन कंप्यूटर्स होंगे, उन तमाम कंप्यूटर्स के अंदर एक रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रिसिटी की है, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो फिर वो कितना ही पेचीदा सिस्टम हो जाए वो काम नहीं करेगा, वो अपना मामला खत्म कर देगा। एक बात पूछनी पड़ेगी, अल्लाह ने माशरे के लिए कोई ऐसी रिक्वायरमेंट रखी है क्या? हम इंसानों को हिदायत पर रखने के लिए वो शर्त कौन सी है जो बुनियादी तरीन शर्त है? अच्छा, हमें क्यों गुफ्तगू करना पड़ रही है? इसलिए गुफ्तगू करना पड़ रही है जो मैंने कल आपकी खिदमत में अर्ज किया, वो ये कि दीन के कुछ नतीजे मिलने थे। दीन जाहिरी तौर पर अच्छी तरह है, नतीजे नहीं मिल रहे। हमें दीन के जरिए से इत्मीनान कल्बी मिलना था फर्दी सतह पर, वो नहीं मिल के दे रहा है। दीन के जरिए से हमें माशरे में इत्तेहाद मिलना चाहिए था, उल्फत मिलनी चाहिए थी, मोहब्बत मिलनी चाहिए थी, वो उल्फत और मोहब्बत नहीं मिल रही। जब नहीं मिल रही तो इंसान क्या करता है? ये सब साइंसदानों का तरीकाकार ये है, दुनिया भर में इंसान यही काम करते हैं, वो ये कि जब उनको किसी चीज़ को कश्फ करना होता है, किसी को डिस्कवर करना होता है, तो मुख्तलिफ एलिमेंट्स को वो ट्राई करते हैं, फैक्टर्स को, इसको डालो और इसको निकालो, फिर देखो कि हुआ या नहीं हुआ। अगर मिसाल के तौर पर आप जानते हैं साइंसदान किस तरीके से कर रहे होते हैं, तो वो ट्राई कर करके समझ जाते हैं कि ये फैक्टर अगर है तो सब कुछ है, ये नहीं है फिर कुछ नसीब नहीं होगा। इंसानी माशरे के अंदर ऐसी कौन सी चीज है? अल्लाह के निजाम के अंदर ऐसी कौन सी चीज है कि अगर वो हो तो फिर सब कुछ काम करता है और वो ना हो तो फिर कोई चीज काम नहीं करती? कुरान करीम की तालीमात को देखते हुए हमें समझ में आता है वो इंसान का अपनी फिक्र को इस्तेमाल करना है। अगर इंसान अक्ल व शऊर को इस्तेमाल करेगा तो सिस्टम चलेगा, और अगर अक्ल व शऊर ही को इस्तेमाल ना करे तो फिर सिस्टम कैसे चल सकता है? बिल्कुल उस कंप्यूटर की तरह जो दुनिया का बेहतरीन कंप्यूटर है लेकिन उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो वो काम ही नहीं कर सकता। आपके पास दुनिया का बेहतरीन दीन है, दुनिया का बेहतरीन निजाम है, बेहतरीन किताब है, हर चीज अच्छी है, लेकिन इसकी एक शर्त है। खुदा नमतान मोमिन की सिफात को बयान करते हुए कहते हैं अल्लज़ीन यतफक्करूना फी खल्क السماوات والارض। मोमिन वो होते हैं जो जमीन और आसमान की खिलकत के अंदर गौर व फिक्र करते हैं, उनकी सिफत बयान करता है। या मसलन एक और आय करीम में फरमाए यतफक्करूना फी अनफुसहिम, अपने नफ्स के अंदर क्यों गौर व फिक्र नहीं करते, अपने अंदर गौर व फिक्र क्यों नहीं करते? या मिसाल के तौर पर यही आय करीम जो थोड़ी देर पहले आपके सामने अर्ज हुई, इन सब के अंदर एक महवर है। महवर यह है कि इंसान सोचे, इंसान सोचने समझने की कोशिश करे। इसको हम कह सकते हैं अकल को इस्तेमाल करना। अब यहां पे एक और मुश्किल भी पेश आती है, वो ये कि अकल तो हर इंसान ने इस्तेमाल करनी है, फिरौन भी अकल को इस्तेमाल करेगा, लेकिन अकल के इस्तेमाल के साथ साथ जो मुश्किल है वो ये कि कंट्रोल करने वाली अकल, ना वो अकल के जो मक्कारी को और ज्यादा आगे बढ़ा रही हो। कला की खिदमत में तीन ताकतें इंसान के अर्ज हुई, कुवे शहविया, कुवे गजबिया, कुवे बहमिया। عقل ایسی ہو جو انہیں کنٹرول کر لے, اور اگر انہیں کنٹرول نہ کرے تو پھر عقل نتیجہ نہیں دے سکتی. لہذا روایات نے عقل کو بیان کیا ہے, اور مثال کے طور پر روایت کے اندر بیان ہوا ہے العقل ما یعبد به الرحمن, عقل وہ انسان کی صلاحیت ہے جس سے وہ اللہ کی بندگی کرتا ہے. عقل وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کیسے بنا لیتا ہے اپنے مفادات کے لیے, یہ عقل نہیں ہے, یہ انسان کی ایک مہارت ہے جس کو وہ استعمال کر لیتا ہے. یا مثال کے طور پر 110 منزلہ اس نے عمارت کھڑی کر دی جس کے اندر سر سے لے کے پاؤں تک صرف گناہ ہوگا, یہ انسان کی ٹیکنالوجی ہے, انسان کی ایک صلاحیت ہے, لیکن اس کو ہم کہیں یہ وہ عقل ہے جو خدا تعالیٰ نے نصیب کی تھی, نہیں یہ وہ نہیں ہے. عقل کب کہلائے گی؟ عقل اس وقت کہلائے گی جب انسان کو اللہ کی بندگی کی طرف لے کر جائے, یعنی حقیقتوں سے اتنا آشنا کرے, حقیقتیں اتنی اس کے سامنے کھل جائیں کہ وہ سمجھ جائے کہ میں خدا کا بندہ ہوں, مجھے خدا کی بندگی کرنی ہے, یہاں پہ عقل نصیب ہوتی ہے. اب اس عقل کے مقابلے میں جو کچھ ہے اس کو ہم جذبات تعبیر کرتے ہیں. کسی بھی قوم کے لیے اسلام کی تعلیمات پہ چلنے کے لیے پہلی شرط جو قرار پائے گی وہ یہ کہ اس کے اندر عقل کا استعمال کیسا ہے اور اس کے اندر جذبات کی شدت کیسی ہے. اگر جذبات میں شدید ہیں اور عقل کے استعمال میں کم ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسلامی اہداف کو حاصل کرنے میں مشکل سے دو چار ہو جائیں گے. تو کل پہلی بات جو آپ کی خدمت میں عرض ہوئی اس سلسلے میں, اور وہ یہ تھی کہ عقل کا استعمال بڑھے اور جذبات کے اوپر گرفت ہو. جذبات میں گرفت کیسے ہو, دو پوائنٹس کل عرض ہوئے تھے اور ایک اور آج اس سلسلے میں بیان کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر.
صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ.
دین مبین کی خاصیتوں میں سے ایک خاصیت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام میں بہت بڑی فلسفیانہ گفتگو کو بھی بہت سادگی سے بیان کیا جاتا ہے, اور وجہ سمجھ میں آتی ہے. دین مبین, دین اسلام جو ہے فلسفیوں کے لیے نہیں آیا, صرف دین اسلام صرف مفکرین دانشوروں کے لیے نہیں آیا, دین اسلام سب کے لیے. جب سب کے لیے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اس طرح سے لوگوں کے سامنے بیان ہو کہ سادہ ترین انسان سے لے کر اس فلسفی مفکر دانشور تک ہر انسان کو دین سمجھ میں آئے. اب ان بات اس کی خاطر دین مبین نے بہت پیچیدہ مسائل کو بہت سادہ سادہ کلمات کے اندر بیان کیا ہے, اور یہ سمجھنے والے کے اوپر چھوڑ دیا کہ وہ کس حد تک اس کے اوپر غور و فکر کرے. ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ.
اسی گفتگو کے اندر جس میں انسان اپنے عقل کے ذریعے اپنے جذبات کو کنٹرول کرتا ہے, اسی گفتگو کے اندر یہ گفتگو کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو انسان کے جذبات ابھر جاتے ہیں عقل کے دائرے سے بھی باہر نکل جاتے ہیں, ایسا ہوتا کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ انسان کچھ چیزوں کی پسند ناپسند میں اپنی عقل کو چھوڑ بیٹھتا ہے. عربی میں ایک محاورہ استعمال کرتے ہیں, بعض کہتے ہیں شاید روایت بھی ہوگی لیکن بہرحال محاورہ تو کنفرم ہے, کہتے ہیں حب الشیء یعمی و یسم, کسی چیز کی محبت انسان کو اندھا اور گونگا کر دیتی ہے, انسان نہیں دیکھ پاتا, انسان نہیں سن پاتا, نہیں کہہ پاتا. کسی چیز کی محبت انسان کو محدود کر دیتی ہے. جب محبت انسان کو پھنسا دیتی ہے اپنے دام کے اندر تو پھر وہ عقل کے راستے سے نکل جاتا ہے. جب عقل کے راستے سے نکلتا ہے وہ سارا میکانزم اس انسان کا نیچے گر جاتا ہے جس کے اوپر اس کو ہدایت ملنی تھی, جس پہ معاشرے ترقی کرنی تھی. اللہ کے نبی نے اس گفتگو کو, یہ سارے مسئلے کو سادہ ترین الفاظ میں بیان فرمایا. فرمایا افضل العبادہ الحب للہ والبغض للہ, بہترین عبادت یہ ہے محبت اللہ کے لیے کرے, دشمنی بھی اللہ کے لیے کرے, جس سے بھی محبت کرے اللہ کی خاطر کرے, جس سے بھی دشمنی کرے مقابلہ کرے اللہ کی خاطر کرے. جیسے وہ یہ کام کرے گا اس کے جذبات کنٹرول میں آ جائیں گے, جذبات کنٹرول میں آئیں گے اس کی عقل کی حکومت ہوگی, اور عقل وہ عقل حاکم ہو جائے گی جس کو اللہ کی بندگی کی طرف لے جانے کی کوشش کرے گی. اچھا, اس بات کو ہم اپنی زندگی میں کیسے تطبیق کر سکتے ہیں؟ کل آپ کی خدمت میں دو باتیں عرض ہوئی تھیں. پہلی بات تو یہ کہ کوئی ایسی بات دعوے میں نہ کہے جس کا اسے پتہ ہے عمل میں نہیں لا سکتا. دوسری بات یہ تھی کہ کوئی ایسی بات الزام میں نہ کہے جس کا ثبوت اس کے پاس نہیں ہے, بعد میں مشکل پڑ جائے گی. انسان کی بات میں وزن ہونا چاہیے. ہم اس کی مثال آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں لبنان سے. اب آج اس کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہوئے اس کو ایک لیول پر اور سمیٹتے ہوئے ہم ایک بات کہہ سکیں گے کہ جس کے اندر عقل اچھی ہوگی وہ اپنی زندگی کے لیے معیار طے کرے گا. اگر زندگی کے لیے معیار طے ہو جائے تو پھر زندگی کے اندر کام کرنا انتہائی آسان ہوتا ہے. اس کو چند جملات میں تشریح کرنے کی کوشش کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر.
صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ.
اس بات کو بیان کرنے کے لیے مقدمتاً عرض ہے کہ ایک سوال اٹھایا جاتا ہے، وہ یہ کہ خدا نمتان نے دین بھیجا ہے، ایک کتاب بھیجی ہے، چند سو صفحات ہیں، اور فرما رہا ہے قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے اس میں ہدایت ہے. تو سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ یہ جو کتاب چند سو صفحے کی ہے اور دنیا کے کوئی بھی آئین لے لیں اس کے مقابلے میں یہ کتاب 10% بھی نہیں ہے. اب پاکستان کے آئین کی انٹرپریٹیشن کے اوپر کتابیں دیکھیں تو پوری پوری الماریوں کے اندر آ جائیں گی وہ کتابیں. قرآن کریم چند سو صفحات کی کتاب، یہ 10% بھی نہیں ہے کسی ایک ملک کے دستور کے مقابلے میں. جو کتاب ان سب کے مقابلے میں اتنی مختصر ہے ان کے آئینوں کے مقابلے میں، اور یہ ایک ملک کا آئین ہے، اور یہ کتاب قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے آئین ہے، یہ کتاب ہدایت کیسے دیتی ہے؟ انسانوں کو اس کتاب سے ہدایت ملتی کیسے ہے جبکہ یہ 1400 سال پہلے آئی تھی؟ 1400 سال پہلے کی زندگی آج کی زندگی میں زمین اور آسمان کا فرق ہو چکا ہے، وسائل کے اعتبار سے، لوگوں کی طرز زندگی کے اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے، ان سب میں فرق ہے. تو جواب اس کا سادہ سا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ کتاب واقعات بیان نہیں کرتی کہ کس واقعے میں تمہیں کیا کرنا ہے، واقعے بیان نہیں کرتی. اگر واقعے بھی بیان کرے تو سبق کے لیے ہوتے ہیں. مثلا اگر اس میں لکھا ہے کہ فرعون کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا انجام دیا، تو اس لیے نہیں ہے کہ خدا نے متعال واقعے کو بیان کرنا چاہتا ہے. تاریخ کی کتاب نہیں ہے. تاریخ کی کتاب ہو تو تاریخ کی کتاب میں ایک واقعہ دو دفعہ نہیں آتا ہے، اس میں ایک واقعہ تین تین چار چار دفعہ بھی آیا ہے. اس کا مطلب ہے تاریخ ہدف نہیں ہے. تاریخ ہدف ہوتی تو ایک دفعہ بیان کر دیتا، معاملہ ختم ہو گیا تھا. کچھ اور ہدف ہے اس میں. تو یہ کتاب تاریخ کے واقعات بیان نہیں کرتی. اچھا، قیامت تک آنے والے جتنے رہنما ہیں سب کے نام لکھے ہوئے کیا یہاں پر؟ وہ بھی نہیں لکھے ہوئے. جب واقعات بھی بیان نہیں کیے، افراد کے، رہنماؤں کے نام بھی نہیں لکھے ہیں، تو یہ کتاب کرتی کیا ہے پھر؟ اس کا سادہ جواب یہ، یہ کتاب نہ افراد بتاتی ہے نہ واقعات بتاتی ہے، یہ کتاب معیار دے دیتی ہے. معیار ہمارے ہاتھ میں آ جاتے ہیں. اسٹینڈرڈس کیا ہیں آپ کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں. کیا چیز اچھی ہے، کیا چیز بری ہے، اس کا معیار یہ کتاب ہمیں دے دیتی ہے. اس کی مثال اگر ہم دنیاوی اعتبار سے دیں تو اس طرح سے دیتے ہیں کہ بھئی وہ کہتے ہیں کہ آپ کسی غریب کو کھانا کھلائیں یا نہیں کھلائیں، تو کہتے ہیں اگر آپ نے غریب کو کھانا کھلایا تو وہ 4 گھنٹے بعد دوبارہ بھوکا ہو جائے گا، پھر کھانا مانگے گا، تو آپ کو پھر کھانا کھلانا پڑے گا. تو کہتے ہیں آپ اس کو غریب کو کھانا نہ کھلائیں، بلکہ آپ اس کو مچھلی پکڑنے کا کانٹا دے دیں. آپ اس کو مچھلی پکڑنے کا کانٹا دے دیں تو یہ ہر روز جائے گا، خود مچھلی پکڑے گا اور اپنا پیٹ بھرتا رہے گا. تو آپ کو ہر روز اس کی مدد نہیں کرنی پڑے گی، یہ اپنی زندگی میں خود ہی مدد کرتا رہے گا. اس کے بعد ایک قدم اور بڑھا کر کہتے ہیں مچھلی پکڑنے کا کانٹا نہیں دو، لکڑی سے کانٹا بنانا سکھا دو اس کو، تاکہ وہ جو کانٹا آپ دیں گے نا وہ بھی کبھی ٹوٹ جائے گا، پھر دوبارہ آپ کے پاس آئے گا. تو آپ اس کو لکڑی سے کانٹا بنانا سکھا دیں، تاکہ یہ زندگی بھر ٹوٹتا بھی رہے تو کانٹے بناتا رہے، بلکہ دوسروں کو بھی دیتا رہے. اور اس کو ٹیکنالوجی کہتے ہیں. کتاب خدا نے یہ نہیں کیا کہ بتا جاؤ، مثال کے طور پر 1436 میں فلاں واقعہ پیش آئے گا. اگر خدا نے متعلق تمام انسانوں کے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے واقعات کو بیان کرتا تو اس کتاب کو اتنا زخیم ہونا چاہیے تھا کہ کسی کے اندر پڑھنے کی طاقت نہیں ہوتی اس سے. اگر یہ کتاب قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے رہنماؤں کو ہی بیان کرتا تو ان کے ناموں کی فہرست اتنی بڑی ہو جاتی کہ وہ اس سے استفادہ نہیں کر سکتا تھا. خدا نے متعال نے نہیں کیا. خدا نے متعال نے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے معیارات دے دیے. یہ معیار ہے، اس کے اوپر عمل کرو تمہاری زندگی سدھرنا شروع ہو جائے گی. جو عقل کا بہترین استعمال ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ اسی معیار کو حاصل کرنے میں ہے. اور اس میں اور عام پریکٹس میں تھوڑا سا فرق ہے. اس کو چند جملات میں اور عرض کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر.
صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ.
ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی انسان سے کہتے ہیں نماز پڑھو. مثلا ہم نے پڑھا اقیم الصلاۃ، اس سے کہا نماز پڑھو، یہ آپ نے ایک حکم دے دیا، معیار نہیں دیا ابھی. پھر آپ نے کہا آتو زکات، زکات دیا کرو، وہ زکات بھی دے سکتا ہے. آپ نے اس سے کہا روزے رکھا کرو، وہ روزے بھی رکھ سکتا ہے. آپ نے اس سے کہا حج کرو، وہ حج بھی کر سکتا ہے. یہ سارے کام کرنے کے بعد اس کی زندگی ویسی ہو جائے گی جیسے خدا چاہتا ہے. آپ اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں دنیا اسلام کے اندر حج کرنے والے کم ہیں اس وقت؟ کیا یہ نمازیں نہیں پڑھ رہے؟ جو اس وقت پاکستان میں بدترین درندگی دکھا رہے ہیں، بد قسمتی سے ٹھیک ٹھاک نمازی پڑھنے والے ہیں، یہ بدترین درندگی دکھا رہے ہیں. کیوں ان کے ساتھ یہ مشکل ہے؟ کیوں خوارج کے ساتھ یہ مشکل پیش آئی ہے؟ وہ بہترین ظاہری عبادات کرنے کے اپنے زمانے میں ماہر سمجھے جاتے تھے. خود ان کے ساتھ رہنے والے بتاتے ہیں نہ رات کو سوتے تھے نہ دن میں کھانا کھاتے تھے، رات بھر عبادتیں کرتے تھے، دن بھر روزہ رکھا کرتے تھے. اس قسم کے لوگ یہ تھے، عبادتوں میں بہترین تھے. آج کے مسلمان بھی کافی ہوں گے ایسے، لیکن مشکل صرف یہ ہے یہ عبادتیں تو کر رہے تھے لیکن اسلام نے جو زندگی کے اسٹینڈرڈز دیے تھے ان سے بہت دور تھے، ان معیارات کو حاصل نہیں کر پا رہے تھے. اسلام نے تقویٰ کے لیے ایک معیار دیا ہے، اسلام نے زندگی گزارنے کے اصول دیے ہیں. جو عقل کا کام ہے وہ یہاں پر آ کر انجام پاتا ہے. اب آپ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کس طریقے سے ان معیارات کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، کس طریقے سے ان معیارات کو حاصل کر سکتے ہیں؟ کہ بھئی آپ کو ایک طرف سے ظاہری کچھ احکام ملے، ان احکام کے پیچھے جا کر کچھ اصول ہیں، کچھ معیارات ہیں. مثلا میں نے چونکہ نماز کا نام دیا ہے اس لیے میں اسی کے اوپر ایک دو معیارات عرض کرتا چلوں. خدا نے متعال کہتے ہیں نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. جیسے آپ نماز قائم کرنے لگتے ہیں دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو صرف ظاہر کو پڑھے گا اور معاملہ ختم ہو جائے گا جو اکثر کے ساتھ ہو رہا ہے، یا وہ ظاہر کو پڑھے گا اس کے بعد یہ پوچھنے کی کوشش کرے گا اس سے مجھے زندگی میں حاصل کیا ہونا ہے. آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی، ظہر کی نماز تک کا ایک فاصلہ ہے، اس فجر کی نماز کا ظہر تک میرے اوپر اثر کیا ہونا ہے؟ پھر آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، اس سے لے کر مثال کے طور پر اگر دونوں کو ملا کے پڑھا ہے مغرب تک آپ کی زندگی پہ کوئی اثر ہونا ہے، یہ اثر کس قسم کا ہونا ہے؟ تو ہم ایک جملے میں کہتے ہیں نماز کا اثر بندگی میں ہونا ہے. اگر کوئی اچھی نماز پڑھے گا تو دو نمازوں کے درمیان بندگی دکھائے گا، اگر صرف ظاہری نماز پڑھے گا تو نماز تو پڑھ لے گا بندگی سے محروم رہے گا. نماز کا اثر بندگی میں ہونا ہے. مثلاً اگر کوئی پیسہ دے گا اللہ کی راہ میں، اس کا اثر کیا ہونا چاہیے؟ اس کا اثر ہونا چاہیے یہ پیسے کی محبت اس کے دل سے کم ہونی چاہیے. اگر پیسہ دیتا رہے اور پیسہ دینے کو اپنی اور مادہ پرستی کا ذریعہ سمجھے، مثلا پیسہ اس لیے دیتا ہے تاکہ اور پیسہ بڑھے، اس کا مطلب ہے یہ اس پاکیزگی سے محروم رہ گیا جو زکات کے پیچھے رکھی گئی تھی. یہ وہ معیارات ہیں جن کے اوپر توجہ دینی پڑتی ہے. تو اگر کوئی عقل کو استعمال کرے تو اس کو خود بخود اپنی زندگی کے اندر معیار حاصل کرنے ہوں گے. فی زمانہ، خاص کر اجتماع سے اس کا کیا تعلق بنے گا؟ چند جملات عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر.
صلی علی محمد و آل محمد وعجل.
ایک بار پھر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
صلی علی محمد و آل محمد وعجل.
اب یہ خدمت میں عرض ہوا کہ دین ہمیں اتحاد دے، دین ہمارے دلوں کو نزدیک کرے، یہ عمل انجام پاتا نظر نہیں آ رہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ عرض ہوا پہلا نقطہ یہ تھا عقل اور جذبات میں عقل کی حاکمیت ضروری ہے. عقل کی حاکمیت میں دو پوائنٹ کل عرض ہوئے تھے، آج تیسرا پوائنٹ ہے کہ معیار جب تک حاصل نہیں ہوں گے عقل کی حاکمیت حاصل نہیں ہوتی. معیار کیسے حاصل ہوتے ہیں؟ اس طریقے سے حاصل ہوتے ہیں، خدا نے آپ کی دوستی کے لیے کیا معیار رکھا ہے، جس سے آپ نے دوستی کرنی ہے اس کے لیے خدا نے کوئی معیار دیا ہے کیا؟ یہ تو نہیں ہوگا نا کہ دین و خدا آپ کو دوستوں کے نام بتائے گا کہ بھئی تمہارا دوست فلاں فلاں آدمی ہونا چاہیے. اعلیٰ ترین سطح پہ تو ہو سکتا ہے خدا آئمہ کے نام بتا دے ہمیں کہ تمہارے آئمہ یہ ہیں ان سے سیکھو، لیکن وہ یہ تو نہیں بتائے گا، کتاب خدا یہ تو نہیں بتائے گی کہ میں جو یہاں پر کراچی میں رہ رہا ہوں میرے دوست کون کون سے ہوں گے. یہ کام کتاب خدا نہیں کرے گی، نہ امام معصوم کریں گے. جو ہمیں کرنا پڑے گا وہ کہ ان سے ہم سیکھیں گے کہ ہمارے دوست کو کیسا ہونا چاہیے، ساتھ ہی وہ یہ بھی بتائیں گے کس کو تمہارا دوست نہیں ہونا چاہیے. اب میں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں عقل و جذبات کے عنوان میں، عقل کا صحیح استعمال یہ ہوگا کہ زندگی میں معیارات حاصل کیے جائیں، ان معیارات پہ عمل کیا جائے. اب مثال کے طور پر ہم جا کر دیکھیں ہمارے پاس جو کچھ بھی موجود ہے دین کی رہنمائی میں، اس نے دوستی کے کیا معیار رکھے ہیں؟ اور میں دوستی سے بڑھ کر اور اس کو میں خود ارننگ عرض کرنا چاہتا، میں چاہتا ہوں آپ اپنی عقل سے خود اس کے اوپر آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، دوستی سے بڑھ کر بھی بہت ساری چیزیں ہیں یہاں پر. مثال کے طور پر آپ کے معاشرے کی رہنمائی کے معیارات کیا ہیں؟ آپ نے سننا کس کی ہے، کس کی نہیں سننی ہے؟ کوئی معیار ہے اس کا یا نہیں ہے؟ اگر معیار ہیں وہ معیار ہمیں پتا ہے یا نہیں ہے پہلے مرحلے میں، دوسرے مرحلے میں ان معیارات پہ عمل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ اگر یہ ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے میں نے اپنی عقل کو استعمال کر لیا ہے، میں نے دین مبین کی روشنی میں اپنی عقل کو استعمال کر لیا، اپنے لیے کچھ اسٹینڈرڈس بنا لیے. بس دین مبین مجھے بتائے میرا دوست کس سے ہونا ہے، دین مبین مجھے بتائے میری دشمنی کس سے ہونی ہے، دین مبین کے ذریعے مجھے پتا چلے، اسلام کے ذریعے پتا چلے کہ بھائی میں نے کس کی سننی ہے کس کی نہیں سننی ہے. اب ایک اگلا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو مجھے پتا چل جائے، دوسرا میں عمل کرنا شروع کر دوں. جب میں عمل کرنا شروع کروں گا پھر ایک اور مسئلہ آئے گا کہ میں کمپرومائز کروں گا، کمپرومائز کروں گا، اس وقت میرے سامنے ایک اور داستان کھلے گی، وہ یہ کہ ان احکام کی کوئی حیثیت ہے یا نہیں ہے. ہم انسانوں کے اندر ایک مشکل ہے، بہت کچھ جانتے ہیں عمل کرنے میں دشواری ہے، بہت کچھ جانتے ہیں. مثال کے طور پر ہم لوگ، میں ابھی پیچھے مجلس میں بھی یہی عرض کر کے آ رہا تھا کہ 30-40 سال جس نے مجلسیں سنی ہوں اس نے کئی ہزار گھنٹے مجلسیں سننی ہیں، قطعاً ایسا ہے، کیونکہ ایک سال کے اندر ہم لوگ سینکڑوں مجلسیں سن لیتے ہیں، یا اگر سینکڑوں نہیں چلو 100 بھی سنی ہے تو بھائی جس نے 30 سال وقت گزار لیا ہے اس نے 3000 مجلسیں سن لی ہیں. اگر 3000 مجلسیں کسی نے سنی ہے، 3000 گھنٹے تبلیغ اس کے ذہن کے اوپر ہو چکی ہے، اس کو دین مبین سے کیا کچھ پتا چل گیا ہوگا؟ اتنا کچھ پتا ہونے کے بعد اب اس کی مشکل مزید جاننا ہے یا عمل کرنا ہے؟ اب مزید جاننا مشکل نہیں ہے، اب مشکل یہ ہے کہ جو 3000 گھنٹے یہ سن چکا ہے اس پر عمل کب ہونا ہے؟ اپنے عمل کو ہمیں کہیں نہ کہیں لے کے آنا پڑے گا. اچھا اب انسان، میں تو نہیں رکنا چاہتا کسی ایک جگہ کے اوپر، میں چاہتا ہوں ہم آخر تک پہنچ جایا کریں. اگلا سوال اس پہ کر لیتے ہیں، عمل کیوں نہیں کرتا انسان؟ کسی انسان کے اندر مشکل آتی ہے، عمل کیوں نہیں کرتا؟ مثلا فرض کریں کوئی انسان ہے، اس کو نہیں پتا دین مبین کیا ہے، چلو اس کو سکھانا چاہیے. جس کو پتا ہے کہ دین مبین کیا ہے اسے کہیں گے تمہیں احکام پتا ہے، تمہیں معیار نہیں پتا، چلو اس کو معیار بتا دیتے ہیں. اس کو دین مبین بھی پتا چل گیا ہے، احکام بھی پتا چل گئے، معیار بھی پتا چل گئے، عمل کیوں نہیں کرتا ہے؟ اب کیوں عمل نہیں کرتا؟ تو یہ بالکل اسی طریقے سے جیسے کوئی ڈاکٹرز کے ایڈوائز پہ عمل کیوں نہیں کرتا. مثلا ڈاکٹرز کہتے ہیں یہ کرو یہ کرو یہ کرو، یہ تمہاری صحت کے لیے ضروری ہے، کچھ لوگ کرتے ہیں کچھ لوگ نہیں کرتے. جو لوگ کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر،
صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ.
آپ نے بہت سارے دیکھے ہوں گے اسموکنگ کرنے والے لوگ، سگریٹ پینے والے لوگ، اور بہت سارے اسموکنگ کرنے والوں کو کچھ نہیں ہوتا ہوگا، لیکن بہت ساروں کو بہت مشکل میں جاتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا. بس فرض کرنے کو آدمی اسموکنگ کرتا ہے، اس سے کہا جاتا ہے کہ بھائی مت کرو، اور وہ نہیں سنتا ہے. خدا نہ کرے اس دوران میں اس کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، اس کا بائی پاس ہو جاتا ہے، یہ سرجری کر کے باہر نکلتا ہے. ابھی فوراً اسموکنگ کرے گا کیا؟ ابھی کم از کم کچھ دن تک، کتنا ہی ڈھیٹ کیوں نہ ہو، کچھ دن تک اس کے ذہن پر اس کا اثر رہے گا کہ بھائی میری سرجری ابھی ہوئی ہے. اچھا بہت سارے ایسے ہیں جو پہلے ہی جھٹکے میں پھر چھوڑ دیتے ہیں، پھر زندگی بھر کے لیے چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. اسی بندے کو آپریشن سے پہلے اگر کہتے کہ چھوڑ دو، نہیں چھوڑنا تھا اس میں. ہم انسانوں کے ساتھ ایک مشکل ہے، ہم جب تک کسی معاملے میں مکمل کنونس نہیں ہوتے، پورے معتقد نہیں ہوتے، ہم کام کو انجام نہیں دیتے. بہت کم عقل مند ایسے ہوتے ہیں جو کسی رسک کی بنیاد پر، کسی خطرے کی بنیاد پر بعض غلط چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ورنہ اکثر ایسے ہوتے ہیں پہلے خطرے کو جان لیتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ وہ خطرہ آنکھوں سے نظر آ جائے. جب وہ خطرہ آنکھوں سے نظر آ جاتا ہے، بعض اوقات تو گلے سے بھی اوپر چلا جاتا ہے، تب کہیں جا کر اس کو ترک کرنے کی ٹھانتے ہیں. یہ ہم انسانوں کے ساتھ ہے. اچھا اب دوبارہ آ جائیے اس بات کے اوپر، اسلام کے معیارات پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ شاید ابھی اتنا نقصان نہیں اٹھایا ہے، اگر اس سے زیادہ نقصان اٹھا لیتے شاید فوراً عمل کر لیتے. بالکل اس آدمی کی طرح جو شوگر لے رہا ہے, ڈاکٹر منع کر رہا ہے, ابھی مان نہیں رہا ہے, ابھی زندگی میں ایک ایسی جگہ تک پہنچے گا جب ڈاکٹر اس کو کہے گا کہ اب اگر تم نے شوگر لینا تو تمہاری زندگی ختم, اب یہ چھوڑے گا, پھر مرنا کوئی پسند نہیں کرے گا. ہم انسانوں کے ساتھ بھی یہ مشکل پیش آئی ہوئی ہے, یا اگر میں اس کو اور پریسائز کر لوں, ہم مسلمانوں کے ساتھ اسلام ہمیں معیار دے رہا ہے اور معیار دینے کے بعد کہتا ہے اس معیار پہ عمل کرو کامیابی نصیب ہوگی. اچھا اگر ان معیار پہ عمل نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ کامیابی نصیب نہیں ہوگی, ظاہر پہ ناکامی ہوگی. اس پر مطمئن ہیں ہم؟ نہیں, ابھی مطمئن نہیں ہے. تو کب مطمئن ہوں گے؟ نعوذ باللہ تعالی, جب ناکامی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے, اس وقت پھر گھبرا کر کہیں گے اب جب کہ یہ مصیبت آ گئی, اب میرا بائی پاس ہو گیا, اب ڈاکٹر سے پوچھیں گے مجھے اسموکنگ چھوڑنی ہے یا نہیں چھوڑنی ہے, اور پھر وہ کہہ گیا کہ میں تم کو 10 سال سے کہہ رہا ہوں کہ چھوڑ دو, اب دیکھو تمہارا آپریشن بھی ہو گیا ہے. اعزان محترم, یہاں پر ایک مشکل ہے. ہم لوگ ہر روز خون سے کچھ قیمت دے رہے ہیں. اس ملک کے اندر ہر روز کہیں نہ کہیں کسی اہل بیت کے چاہنے والے کا خون بہ رہا ہے. یہ وہ آپریشن نہیں ہے جس پر ہماری آنکھیں کھل جائیں ابھی, یا ابھی کچھ اور دیر باقی ہے, کچھ اور وقت گزرنا ہے جس کے بعد ہماری آنکھیں کھلنی ہیں. ہمارا جیسا طالب علم اس بات سے گھبرا رہا ہے کہ بھائی یہ جو اتنا کچھ ہو گیا ہے, ایک ایک سال کے اندر کئی کئی ہزار لوگ شہید ہو رہے ہیں, کیا یہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اگر کافی نہیں ہے تو اب وہ کون سی مصیبت ہے جس کے بعد اس قوم کی آنکھیں کھلنی ہیں؟ آپ کہیں گے آنکھیں کھلی نہیں, الحمدللہ رب العالمین, لوگ تمام دینی مراسم انجام دے رہے ہیں. مراسم کا مسئلہ نہیں ہے, دین کے ظاہری احکام کا معاملہ نہیں ہے, دین کے معیارات کا مسئلہ ہے جس کے اندر مشکل پیش آ رہی ہے. وہ میں آپ کی خدمت میں مسلسل عرض کر رہا ہوں, ہم وہ دور گزار چکے ہیں الحمدللہ رب العالمین, جب مثال کے طور پر ہم لوگوں کو یہ بتا رہے تھے کہ بھائی نماز پڑھنا واجب ہے. ایک دور کبھی ایسا گزرا ہوگا جب لوگوں کو اس بات پہ کنونس کرنا پڑتا تھا کہ بھائی یہاں پہ نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے. جب مثال کے طور پر کچھ علماء نے تبلیغ شروع کی تھی 35 سال تقریباً پہلے, 30-35 سال پہلے, اور مجھے یاد ہے ہمارے محلے میں آ کر علماء یہ سمجھایا کرتے تھے کہ جوانوں کو کہ بھائی داڑھی رکھنا واجب ہے, تو پہلے پہلے لوگوں کو سمجھ میں آتا تھا کہ اچھا داڑھی بھی رکھنا واجب ہوتی ہے. اس زمانے میں آ کے سمجھایا کرتے تھے کہ بھائی میوزک حرام ہے, میوزک نہیں سننا ہے. اس زمانے میں بچوں کو سمجھایا جاتا تھا کہ بھائی نماز بھی پڑھتے ہیں, اور اس زمانے میں نئی نئی باتیں لوگوں کو پتا چلا کرتی تھیں جو انہوں نے اپنی زندگی میں نہیں سنی تھی. میں آپ کی خدمت میں شاید پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں, میں 1984 تک پاکستان میں رہا تھا, محلے میں میرا مسجد کے محلے میں گھر تھا, مسجد میں مسلسل آنا جانا تھا, میں نے اپنی زندگی میں دعائے ندبہ نہیں پڑھی تھی 1984 تک. یہ ہمارے پاس نہیں تھا پہلے, کتابوں میں موجود تھا, 1000 سال سے موجود تھا, 1200 سال سے موجود تھا, غیبت کے زمانے سے موجود تھا, ہمارے پاس نہیں تھا, ہماری مسجد میں نہیں ہوتی تھی. انچولی کی بات کر رہا ہوں, کہیں کوئی گاؤں دیہات کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, یہ سب چیزیں نہیں تھیں. جب انقلاب اسلامی ہوا ہے اس کے بعد ہمیں پتا چلا ہے کہ بھائی امام کے نام پر چند دعائیں بھی ہیں ہمارے پاس. ہمارے پاس دعائیں سلام دی امام زمانہ کوئی نہیں پڑھ رہا تھا اس زمانے میں, یعنی میں کوئی نہیں پڑھنے کا مطلب کچھ لوگ تو پڑھ رہے ہوں گے اندر گھروں کے اندر, باہر باہر کوئی نہیں پڑھ رہا تھا. پہلے ہمیں الہی عظم البلا پتا چلی, اس کے بعد پھر دعائیں اللہم کل ولیک پتا چلی, اس کے بعد بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں 1984 تک میں جو ہر روز مسجد کے اندر جا رہا تھا, بہت زیادہ ایکٹیو تھا, مجھے دعائیں ندبہ نہیں پتا تھی. یہ ہمارے معاشرے کے اندر پہلے ایک صورت حال تھی, ہم نے وہ دور گزار لیا الحمدللہ رب العالمین. اب الحمدللہ رب العالمین کافی چیزیں ظواہر میں بہتر ہو رہی ہیں. پہلے عالم تھا کہ اگر کوئی جلوس کو دیکھ لیتا تو اس کو پتہ نہیں چل پاتا کہ بھائی یہ پردہ واجب ہے بھی یا نہیں ہے. پہلے ہمارے ساتھ مسائل تھے اس سلسلے میں, ہمارے اوپر تبلیغ نہیں ہوئی تھی, ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا, جو بتانے والے تھے وہ آپ کو معلوم ہے کس قسم کی چیزیں ہمیں بتا رہے تھے, ہمیں سمجھ بھی نہیں آ کے دے رہا تھا کہ یہاں ہونا کیا ہے. اب ہم یہ دور گزار چکے الحمدللہ رب العالمین, اب ایک اور مسئلے میں, وہ کیا مسئلہ ہے؟ اگلا مرحلہ کیا ہے اس کا؟ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے, ایک آدمی روزہ رکھ رہا ہے, سارے کام کر رہا ہے, اب ہم سے سوال نہیں کرے گا کہ بھائی اب جب میں سب کام کر رہا ہوں یہ دین مجھے اطمینان کیوں نہیں دے رہا؟ یقین فرمائیے اگر میرے پاس کوئی آ کر کہنا میں اپنے دین کے اندر مکمل ہوں, مطمئن ہوں, دین کے ہر کام کو انجام دے رہا ہوں, لیکن مجھے رات کو نیند صحیح نہیں آ رہی, تو میں اپنے طور پہ سوچتا ہوں کہ اس نے کوئی کمی کی ہوگی ورنہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے کوئی خرابی ہو تو ایک علیحدہ معاملہ ہے کہ اس کا ڈاکٹر علاج کرے، لیکن میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے کوئی خرابی نہیں ہے تو پھر میں کہوں گا اس کا مطلب ہے دین کے اعتبار سے کوئی مشکل ہے، ورنہ دل کو اطمینان تو ملنا چاہیے تھا نا اسے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ پھر کس کے لیے تھا؟ تو بالکل اسی طریقے سے جب کوئی کہے بھائی دین معاشرے کے اندر رائج ہو گیا ہے، دین جاری ہو ساری ہے، صرف ایک مشکل ہے، اتحاد نہیں ہے، دل نزدیک نہیں ہے، تو میرے جیسا طالب علم فوراً گھبرائے گا اور اس بات کو سوچے گا اس کا مطلب ہے کوئی کمی رہ گئی ہے، ورنہ یہ اتحاد ضرور مل جانا چاہیے تھا، دلوں کو نزدیک ضرور آ جانا چاہیے تھا. اور میں نے کل تفصیل صاحب کی خدمت میں عرض کیا تھا، دولت آئے یا نہیں آئے اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، طاقت ملے یا نہ ملے اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، دشمن نہیں ہوگا اس کی بھی بات نہیں ہو رہی ہے، بات اپنے اندر وحدت کی ہو رہی ہے، اپنے اندر دلوں کے نزدیک آنے کی ہو رہی ہے. یہ تو ملنا چاہیے تھا، یہ ہمارا حق تھا. اگر یہ نہیں مل رہا اس کا مطلب ہے دین کے اوپر عمل کرنے میں کہیں کوئی کمی آ رہی ہے. پہلا مرحلہ گزر گیا، ظواہر پہ عمل شروع ہو گیا بحمد اللہ رب العالمین، اللہ کا احسان. دوسرا مرحلہ کیا مرحلہ ہے؟ اب یہ مرحلہ ہے بھائی بتاؤ معیار پر آئیں گے یا نہیں آئیں گے. اس کے بعد ایک اور مرحلہ بھی آئے گا، اور آپ کی خدمت میں کئی دفعہ میں تین اسٹیجز عرض کر چکا ہوں، میں دوبارہ موضوع سے چونکہ مربوط ہو رہا ہے تو تینوں مراحل کو ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. درود بھیجے گا محمد وآل محمد کا،
صلی علی محمد وآل محمد وعجل.
دین کا ایک مرحلہ ہوتا ہے احکام کی حد میں، جس کو ہم لوگ فقہ تعبیر کرتے ہیں، فقہ جس کو ہم لوگ اردو میں غلطی سے فقہ کہتے ہیں، اس کو فقہ کہتے ہیں عربی میں اور فارسی میں. یہ احکام کا مرحلہ ہوتا ہے. احکام کا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ کہ نماز واجب ہے، زہر کی نماز چار رکعت ہوتی ہے، چار اور پانچ کا درمیان شبہ ہو جائے تو اس کام کو انجام دینا ہوتا ہے، روزہ اس ٹائم سے لے کے اس ٹائم تک واجب ہوتا ہے. یہ فقہی احکام ہوتے ہیں. اس کے پیچھے دین اسلام کا ایک اور حصہ ہوتا ہے جس کو ہم اخلاقیات تعبیر کرتے ہیں. انسان کو کیسا ہونا چاہیے، انسان کو کیسا نہیں ہونا چاہیے، معاشرے کے اندر کس کا احترام ہونا چاہیے، کس کا احترام نہیں ہونا چاہیے، معاشرے کے اندر قیادت کیسی ہونی چاہیے، کیسی نہیں ہونی چاہیے. یہ جو کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے اس کو ہم علم اخلاق کہتے ہیں. یہ اسلام کی تعلیمات کا دوسرا حصہ ہوتا ہے. پھر جو اسلام کی تعلیمات کا اہم ترین حصہ ہوتا ہے وہ آتا ہے، وہ کیا ہے؟ اس کائنات کے حقائق کیا ہیں، ہمارا عقیدہ، خدا ہے یا نہیں ہے. اب میں نے اوپر سے نیچے عرض کر دیا، اصل میں نیچے سے اوپر جاتا ہے. سب سے پہلے آپ سوچتے ہیں خدا ہے یا نہیں ہے، اگر خدا ہے قیامت ہے، خدا عادل ہے، امامت ہے، نبوت ہے، اگلا اسٹیج آتا ہے. اگر یہ سب کچھ ہے کو کیسے انجام دینا چاہیے، نماز پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے، نماز کیسے انجام دینی ہے، یہ احکام اور فقہ. ہم فقہ اور احکام کے مرحلے میں الحمدللہ رب العالمین ایک مرحلہ گزار چکے، اب باری آئیے اخلاقیات کی. اخلاقیات میں کیا مشکل ہے؟ اخلاقیات میں مشکل یہ نہیں ہے کہ ہم سلام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یہ فقہ کا حصہ آ جائے گا کہ سلام کرنا واجب ہے. اس کے پیچھے ایک اور مصلحت ہے، وہ یہ کہ جب آپ سلام کرتے ہیں تو سامنے والے کو دعا بھی دیتے ہیں یا نہیں دیتے، یہ مشکل ہے. ہم ایک ظاہر پر عمل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن جو عقل کا بھرپور استعمال ہے وہ ظواہر میں نہیں ہے. عقل کا بھرپور استعمال آئے گا اس کے پیچھے ایک ثقافت کے اندر. اچھا، وہ ثقافت کیسے بنتی ہے؟ اب بر صغیر کے اندر ایک مشکل ہے. بر صغیر میں اس بات میں گہرائی کم رہی ہے کہ دین کے پیچھے دین کی ثقافت بھی ہوتی ہے. میں اس کی مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد وآل محمد کا، بر صغیر کے اندر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا یہ مشکل رہی ہے کہ دین تو ہے، دینی ثقافت نہیں آتی ہے. مثال کے طور پر ہم خود اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں بعض مستحبات ایسے ہیں جو واجبات سے بڑھے ہوئے، اور بعض واجبات ایسے ہیں جن کا مقام ہم گویا نعوذ باللہ مکروہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ان کو تو کرنا ہی نہیں ہے چونکہ یہ مکروہ ہو گئے یا نعوذ باللہ حرام ہو گئے کچھ. بعض مستحبات ہیں جن کو واجبات کی طرح انجام دیتے ہیں. مثال کے طور پر خود آپ تصور فرمائیے، واقعاً عید الفطر کی نماز غیبت کے زمانے میں واجب ہے کیا؟ نہیں، واجب نہیں ہے. پڑھ ہی کس طرح سے جاتی ہے جیسے اس سے بڑھ کر کوئی واجب عمل کائنات میں ہے ہی نہیں اصلا. اچھا اس سے کوئی پوچھے بھائی یہ جو تم اس کو واجب سمجھ کے پڑھ رہے ہو, آج صبح فجر کی نماز بھی دو رکعت واجب ہوئی تھی, اس کا کیا ہوگا؟ اس کو کہتے ہیں ظواہر کے اوپر عمل کرنا. ایک دین کی روح ہے, ایک دین کا ظاہر ہے. اب آپ تصور فرمائیے, اس کو پہلے بھی آپ کی خدمت میں شاید عرض کر چکا ہوں, قربانی ایسے کر رہے ہیں جیسے قربانی واجب ہے, اور قربانی کے پیچھے اللہ کی راہ میں ایثار کی ثقافت وہ ختم کرتے چلے جا رہے ہیں. اس کو ہم کیا تعبیر کریں؟ اس کو ہم یہی تعبیر کریں گے, ظاہر باقی ہے اور باطن ختم ہو رہا ہے. اس کا حل کیا ہوگا؟ اس کا حل یہ ہوگا کہ بھائی اللہ کے دین میں اس ظاہر کے پیچھے کچھ معیار رکھے ہوئے ہیں, کچھ اسٹینڈرڈس رکھے ہوئے. مثلا جب آپ جارمن قربان کرنے لگتے ہیں جانور کو, اس کے پیچھے کچھ اسٹینڈرڈس ہیں, وہ اگر واپس نہیں آئے میدان کے اندر تو بات نہیں ہو پائے گی پھر. مثلا اب میں ایک حساس نقطہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, جب تک یہاں تک آئیں, آپ خود اپنے آپ سے سوال کیجئے, یہ جو ہم تبرک دیتے ہیں اس کے پیچھے کوئی اور فکر بھی ہے ہمارے درمیان؟ تبرک کے پیچھے دو فکریں کم سے کم اور بھی ہیں. نمبر ایک تو یہ کہ یہ کام مقدس ہے, یہ کام مقدس ہے. دوسری فکر کیا ہے؟ دوسری فکر یہ کہ اس کے ذریعے ہم امامت کو انسانوں کی خدمت کا پیغام دے رہے ہیں, امامت کے ذریعے سے انسانوں کی خدمت کا پیغام دے رہے ہیں. یہ جو آپ تبرک تقسیم کر رہے ہیں, یہ کس لیے تقسیم کر رہے ہیں؟ یہ آپ اس لیے تقسیم کر رہے ہیں کہ لوگوں کی زندگی میں ایک مشکل بھی ہے جس کو آپ حل کرنا چاہتے ہیں امامت کے نام پر. جس طرح مولا امام حسن مصطفیٰ دسترخوان پھیلاتے تھے, یہ سید الشہداء کا دسترخوان.
محمد وآل محمد وعجل.
ان کا ایک دسترخوان تھا, یہ ایک دسترخوان سید الشہداء کے نام پر ہم نے اس کو پھیلایا ہوا. اب آپ تصور کریں, ہم واقعا ابھی تک اس بات کو سمجھ پا رہے ہیں کہ ہم کیا کام انجام دے رہے ہیں, ہماری اس میں مصلحتیں کیا ہونی چاہیے, آیا واقعا وہ تقدس باقی رہا ہے یا نہیں رہا ہے؟ ان تمام باتوں کو ہم ظاہر کے پیچھے جا کے دیکھنا چاہتے ہیں. اب مشکل ہم لوگوں کے ساتھ یہ رہی کہ وہ معیارات ختم ہو رہے ہیں, یا کچھ جگہوں پہ تو فالو ہی نہیں ہوئے ہیں ابھی تک, آتے آتے دیر لگ رہی ہے. جو کچھ چند جگہوں کے اوپر ختم ہو رہے ہیں, چند جگہ پہ ریکارڈ بہت اچھا ہے, چند جگہ پہ واقعا معیارات کو حاصل بھی کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پر ساری غلطیاں ہو رہی ہیں, نہیں. اگر ساری غلطی ہو رہی تو ایسا معاشرہ باقی نہیں رہنا تھا پھر. الحمدللہ اچھائیاں بھی اس کے اندر ہیں, لیکن جو بنیادی ترین جگہیں ہیں وہاں پر ہمیں دشواری پیش آ رہی ہے جن کا تعلق ہماری زندگی سے ہے. اب یہ وہ مرحلہ ہے جو ہم کو یہاں پر اپنے عقل و شعور کے ذریعے سے طے کرنا ہے. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا بیچ میں, ہم لوگ ایک ایسی جگہ پر آ گئے ہیں جہاں پہ ہمیں ہر غلطی کی قیمت خون سے دینی پڑ رہی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے غلطی کی قیمت چار جملوں میں آتی ہے. آپ نے کوئی غلطی کی, سامنے والے نے آپ کے اوپر چار جملے طنز کی کہہ دیے, تو غلطی کی قیمت تو دی لیکن طنز تھے, چار جملے تبلیغ کے غلط تبلیغ ہو گئی آپ کے خلاف. اب غلط تبلیغ کا معاملہ نہیں رہا ہے, اب وہ چار جملے خون میں تبدیل ہو گئے, اب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا. اب اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ غلطی ہماری آگے بڑھتی رہی تو پھر معاملے اور پیچیدہ ہوتے چلے جائیں گے. ہمیں جو کام کرنا ہوگا وہ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, بعض اوقات ہم جیسے بولنے والے بولتے رہتے ہیں اور سامنے والا سوچتا رہتا ہے پتہ نہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے. تو اس خطرے سے نکلنے کے لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو کوئی کہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ نے کیا کہا, میں اس کی دوبارہ تشریح کر دیتا ہوں اور آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد وآل محمد.
صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج.
جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ دین کے احکام پر عمل کر رہے ہوں, دین کے مراسم پر عمل کر رہے ہوں, اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیں, اس کے پیچھے اور کوئی فکر ہے جو دین چاہتا ہے میرے اندر جاگے؟ مثال کے طور پر جب آپ جماعت کے اندر شرکت کر رہے ہیں تو اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں, یہ جو جماعت کے اندر شرکت کے احکام ہیں, صف متصل ہونی چاہیے, سب کے لائنیں سیدھی لگی ہوئی ہوں اور رابطہ منقطع نہ ہو, سب ایک دوسرے سے متصل ہوں, اس کے پیچھے کوئی اور فکر بھی ہے کیا؟ اگر کوئی اور فکر بھی ہے وہ فکر کیا ہے؟ اب مجھے اس پر بھی عمل کر لینا چاہیے. یہ تو اس کی میں نے کہا جس کے پیچھے ظاہر طور پر کچھ احکام بھی ہیں, مثلا نماز ہو گئی, نماز جماعت ہو گئی, روزہ ہو گیا, تمام مسائل ہو گئے. کچھ زندگی کی ضرورتیں جو ہم عمل کر رہے ہیں اس پر بھی اسلام کے احکام ہیں, جن پہ ہم توجہ نہیں دے رہے. مثال کے طور پہ میں نے عرض کیا, جو کوئی بھی یہاں پر ہوگا اس کا کوئی دوست بھی تو ہوگا نا, اس نے کسی کے ساتھ دوستی بھی کرنی ہوگی, اٹھنا بیٹھنا بھی ہوگا. آیا دوست کے لیے خدا نے کوئی احکام دیے ہیں مجھے؟ اگر دیے وہ احکام کیا ہے, دوست کو کیسا ہونا چاہیے؟ اچھا ممکن ہے کوئی مجھ سے کہے کہ بھائی ہم تو چلو دوست کو ویسا ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے, لیکن ملے گا کہاں, ہمیں مل نہیں رہا. یہ ایک اور غربت ہے کہ بھائی اتنی بڑی دیندار معاشرہ ہو اور اس کے اندر جب میں دین کے نام پر دوست ڈھونڈوں تو مجھے نہ ملے, یہ ایک اور بڑی غربت ہے. اور مولانا نے بھی یہی فرمایا کہ جس کا دوست نہ ہو وہ غریب ہے. غریب الوطن وہ نہیں ہے جو وطن سے دور ہے, غریب الوطن وہ ہے, غریب وہ ہے کہ جس کا دوست نہیں ہوتا. تو یہ بھی ایک غربت, لیکن اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ کہ سب سے پہلے دوستی کے معیار کو میں اپنے اندر زندہ کرنے کی کوشش کروں, جو اسلام نے کہا ہے کہ دوست کو ایسا ہونا چاہیے. میں اپنے اندر دیکھوں میں ہوں ویسا یا نہیں ہوں, اگر مجھے ویسا بننا ہے تو کس طریقے سے عمل کرنا ہے. اچھا اگر سب لوگ یہی کام کرنا شروع کر دیں, کچھ ہی مہینوں کے اندر ہم معاشرے کو تبدیل ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں, کچھ ہی مہینوں کے اندر. اور یہ کام آپ کو زندگی کے ہر فیلڈ میں کرنا ہے. مثال کے طور پر دوستی کے لیے کیا ہے, میں کئی دفعہ دہرا چکا ہوں ان باتوں کو, آپ نے کس سے سیکھنا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر کئی چیزیں ہیں جو بنیادی ترین مشکلات میں تبدیل ہوئی ہوئی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں شاید مجھے احساس ہو رہا ہے کہ اب لوگ اتنی قربانیوں کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ سے ایک سوال کر رہے ہیں. اب دیکھیے کتنا ایک لحاظ سے پازیٹو ہے اور ایک لحاظ سے سوچنے کی جگہ ہے. جب یہ واقعات اور حادثات زیادہ پیش آتے ہیں اور ہم جہاں کہیں بھی جاتے ہیں تو معمولاً لوگ سوال کرتے ہیں, مولانا ہمارا مستقبل کیا ہے, ہمارا مستقبل کیا ہے, یہاں ہوگا کیا, کیا اسی طرح سے لوگ مرتے رہیں گے؟ اور میرا اپنے خیال ہے کہ جب بھی کوئی خبر آتی ہے کہیں نہ کہیں انسان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ بھائی یہ جو خبریں آ رہی ہیں کیا یہ ایسی آتی رہیں گی, ان کے پیچھے ہونا کیا ہے. تو جو مجھ جیسے کو امید ہے وہ یہ کہ اس کے پیچھے یہ ہونا ہے کہ ہم نے یہ سوچنا ہے اپنے اندر بہتری کیسے آئے گی, اسلام کے احکام کے ذریعے سے ہمارا معاشرہ بہتر کیسے ہوگا. عزیزان محترم, ہم وہ قوم نہیں ہیں جو دین سے دستبردار ہونے والے ہوں, یہ دین ہماری رگوں کے اندر ہے, یہ دین ہماری جڑوں کے اندر ہے. اگر دنیا کی کوئی اور قوم ہوتی جس کو اتنے خطرے کا سامنا کرنا ہوتا تو شاید وہ اپنے دین کو چھوڑ کے بھاگ چکی ہوتی, شاید وہ سوچتے کہ ہم کچھ لبرلزم کی طرف چلے جائیں, سیکولرزم کی طرف چلے جائیں تو ہماری جان چھوٹ جائے گی, شاید وہ کچھ سوچتے. ہم یہ کام نہیں کر سکتے, یہ دین ہماری جڑوں کے اندر ہے. جو ہم دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں اگر چہلوں میں آئے گا تو ہم نے ماتم کرنا ہے, یہ ہماری روح ہے, یہ ہمارا وجود بنا ہوا ہے. اگر ایسا ہے اس کا مطلب یہ جو بھی ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے وہ ہم سے یہ توقع نہ کرے کہ ہم پیچھے ہٹنے والی قوم ہیں. یہ جو کچھ انہوں نے جلوس کے معاملے میں انجام دیا, جو کچھ عزاداری کے معاملے میں انجام دیا, بڑی محنت کی انہوں نے اپنی دانش میں, سازشوں کرنے والوں نے, مکاری کرنے والوں نے, اور اپنی دانش میں بہت بڑا کیس انہوں نے بنانے کی کوشش کی کہ اس کے بل بوتے پر ایک شہر کے اندر جلوس ہٹانے میں کامیاب ہو جائیں. ہم سب نے اس بات کا احساس کیا, میرے خیال میں ہماری قوم کے بچے بچے نے اس بات کو سمجھ لیا کہ دشمن ہمارے ساتھ یہ سازش کر رہا ہے. الحمدللہ سب نے اس کو بیان بھی کیا اور سب اس بات کے اوپر حساس ہو گئے کہ نہیں اب تو جان بھی جائے ہم نے یہ کام نہیں ہونے دینا ہے. الحمدللہ رب العالمین قوم ہوشیار ہے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اس قوم کی ہوشیاری الحمدللہ اس درجے پر ہے کہ اس نے دین سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے, چاہے کوئی کتنا ہی بڑا خطرہ لے کر آ جائے ہمارے سامنے. لیکن اگلا جو معاملہ ہے وہ یہ کہ اس دین جس کی خاطر اتنی قربانی دے رہے ہیں, اس دین جس سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا, قیامت تک اس کے اوپر باقی رہنا حق یہی ہے, اس دین میں آگے بھی بڑھنا ہے ہم نے, اور اسی دین نے ہماری تمام مشکلوں کو حل کرنا ہے. عزیزان محترم, خدا نہ کرے, نعوذ باللہ, کبھی خدا نہ کرے کوئی ایسا وقت نہ آئے ہمارا کوئی بچہ کھڑے ہو کر ہم سے پوچھے اس دین نے ہمیں کیا دیا جس کے اوپر ہم قربان ہو رہے ہیں. اس سوال سے بچنے کے لیے پہلا مرحلہ یہ ہوگا, سب سے پہلے پوچھو دین ہم سے چاہ کیا رہا ہے, اس کو انجام دینا شروع کرو تاکہ ہم دین سے نتیجہ لے سکیں اور کوئی ہمارے اگلی نسل اٹھ کر ہم سے نہ پوچھ سکے بھائی اس دین نے کیا دیا ہے جس کے اوپر ہم قربان ہو رہے ہیں. اور خدا نہ کرے یہ سوال اس وقت بن جائے گا جب دین نتیجہ نہیں دے گا, اگر ہم نے دین پر عمل نہیں کیا تو نتیجہ نہیں دے گا, نعوذ باللہ تعالی. ہمارے اوپر یہ ذمہ داری اس وقت عائد ہو رہی ہے اور ہمیں اس کو لے کر چلنا ہے. بس اب وہ سمجھ لیجئے دینداری کے اندر اگلے اسٹیج میں ہم لوگ داخل ہو گئے. اور جتنی یہ قربانیاں بڑھتی چلی جائیں گی یہ گفتگو آپ کے سامنے بار بار آئے گی کہ ہم اپنے دین کے اندر اپنے نتائج کو کیسے حاصل کریں گے. اچھا ہمارے دین کے اندر ایک خوبی ہے, الحمدللہ کامل ترین دین ہے, اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے جس کے اندر کوئی خرابی کوئی انحراف دین کے حد میں نہیں آیا ہے, دینداری میں آیا ہے. صرف ایک کام کرنا ہے, یہ معلوم کرنا ہے وہ دین کون سا ہے جو اللہ نے دیا ہے. جتنا اس کے اوپر عمل بڑھاتے چلے جائیں گے ہماری کامیابی یقینی ہوتی چلی جائے گی. ہم نے کوتاہی بھی دکھائی تو اللہ نے ہم پر اتنا لطف و کرم کیا ہماری قوم کے اوپر. اور میں سوچتا ہوں کہ وہ جو مولا نے ارشاد فرمایا, کسی نے وقت کے امام سے کہا مولا ہمارے لیے دعا فرمائیے, تو امام نے فرمایا اگر ہم دعا نہ کرتے تو تمہارے دشمن تمہیں کچل چکے ہوتے. حق یہی ہے, ہم نے کمی کی دین پر عمل کرنے میں, تب بھی اس سید و سردار کے لطف و کرم سے ہم باعزت ہیں. آپ الحمدللہ رب العالمین, جانوں کے نذرانے بھی جاتے ہیں تو ہمارے قوم فخر کے ساتھ ان شہدا کی لاشوں کو اٹھا رہی ہے. الحمدللہ رب العالمین, ان کی دیوی بصیرت سے ہم یہاں تک پہنچے ہوئے. اب ہمیں اس دور میں آگے بڑھنا ہے, اور اس قوم نے اگر ان تمام تر خطرات کو جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, اس سے کوئی خدا نہ کرے یہ سمجھ رہا ہو نا امیدی سمجھ رہے آ رہی ہے, اس قوم کا مستقبل سوائے کامیابی کے کچھ ہو ہی نہیں سکتا. قطعاً اس قوم نے کامیاب ہونا ہے. کیوں اس قوم نے کامیاب ہونا ہے؟ سید الشہداء اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفیرۃ النجاۃ. ہم میں کوئی ہنر نہیں ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے, ہمیں یہ پتا ہے جس کے پیچھے ہم چل رہے ہیں اس نے کامیابی ہمارے لیے یقینی کر دی ہے, وہ مصباح الہدیٰ ہے, وہ سفینۃ النجاۃ. ہم کون ہوتے ہیں کامیابی لینے والے؟ لیکن بحمد اللہ رب العالمین جن کا نام لے رہے ہیں, جن کے نام پہ جان دے رہے ہیں, جن کے پیچھے چلنے کا ارادہ کیا ہے, جن کی نسل کے فرزند کا انتظار کر رہے ہیں, وہ مصباح الہدیٰ ہیں, وہ سفینۃ النجاۃ. تو بحمد اللہ جب تک کہ سید الشہداء کا ذکر ہے اور ہم لوگ اس ذکر کے ذریعے سیکھ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے ہماری کامیابی کی ضمانت حاصل ہوئی بھی. ہمیں جدوجہد مسلسل کرنی ہے, اور مسلسل اہل بیت اطہار علیہ السلام ان کامیابیوں کو ہمیں یاد دلا رہے تھے کہ ہاں یہ جتنے مصائب ہیں جتنی مشکلات ہیں ان سب کے پیچھے ایک کامیابی ہے. چاہے وہ دن جب اہل بیت کربلا کے میدان میں داخل ہوئے تھے, حتیٰ میں اس دن کو یاد کروں جب مدینہ سے چلے تھے, اس دن سے یاد دلا رہے تھے کہ ہم کامیاب ہوں گے. جب سید الشہداء مدینہ کے گورنر کے سامنے پہنچے اور اس نے کہا کہ بیعت کریں, اور فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ, میرا جیسا اس جیسے کی بیعت کبھی نہیں کرے گا. اس کا مطلب سید الشہداء فوراً اعلان کر رہے ہیں کہ قیامت تک میرے جیسے آتے رہیں گے, یہ سلسلہ جاری رہے گا. اور جیسے ہی کربلا کی زمین پر پہنچے, جو سید الشہداء نے پہلے کاموں میں سے کام انجام دیا وہ یہ کہ بنی اسد سے زمین خریدی, اور بنی اسد سے زمین خریدنے کے بعد کہا کہ دیکھو ہمارے شیعہ یہاں پر آئیں گے, 3 دن تک کھانا پانی تم لوگ دے دینا. مولا نے اسی وقت اعلان کر دیا تھا کہ قیامت تک کے لیے کربلا آباد رہے گی. اور میں کہوں گا مولا آپ کے خدمت گزار کروڑوں کی تعداد میں آپ کے روزے کی طرف بڑھ رہے ہیں. ان کو دشمنوں کے خطرات کا بھی سامنا ہے, ان کو سخت سردی کا سامنا ہے, ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو کئی 100 کلومیٹر پیدل چل کے امام کے روزے کی طرف جا رہے ہیں, لیکن سب کو خدا ہمت دے رہا ہے. سید الشہداء کا نام اتنی کشش رکھ رہا ہے, کروڑوں انسان اسلام کے اوپر جمع ہو رہے ہیں, وہ شروع دن سے اعلان کر رہے تھے. اور اگر اس اعلان کو ہم نے مدینہ سے چلتے دیکھا, اس اعلان کو کربلا کی زمین میں داخل ہوتے وقت دیکھا, تو اس اعلان کو اس وقت بھی دیکھا جب بی بی زینب یہ میدان چھوڑ کر جا رہی تھی, کہ مولا سید سجاد سے کہا کہ سید سجاد تمہارے باپ کا لاشا دفن ہوگا, یہاں پہ روزہ بنے گا, یہاں تمہارے باپ کے چارے والے زیارت کے لیے آئیں گے. میں کہوں گا بی بی 1400 سال کے بعد 3 کروڑ افراد آپ کے باہر. سید الشہداء کے لاشے کی طرف, سید الشہداء کے روزے کی طرف گامزن ہوئے ہیں. ابھی خدا وہ دن دیکھنا نصیب فرمائے جب فرزند حسین زمین کے اوپر تشریف لائیں گے. نہیں معلوم اس وقت کون سی تبدیلی حاصل ہوگی, لیکن اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اس تبدیلی کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. اتنی قربانیاں دی ہیں کہ کربلا میں 6 ماہ کا بچہ گیا, زندان شام میں بچی بھی گئی. کوئی سید الشہداء سے قربانیاں پوچھے, سید الشہداء نے جسم قربان نہیں کیے, سید الشہداء نے محبتیں قربان کی ہیں. پوری دنیا کو سمجھاتے تھے, پوری دنیا کو دکھاتے تھے کہ دیکھو ہم یتیم کا احترام کرتے ہیں. مسلم بن عقیل کی بچی جب مسلم کی شہادت کی خبر ملی تو اپنے پاس دانوں کے اوپر بٹھایا, اس کے سر پہ ہاتھ پہ رہا, یہ سارے کام کیے, پوری دنیا کو بتایا کہ دیکھو ہم یتیم کا احترام کرتے ہیں. اور ایک حسین کی یتیم بچی کہ یتیمی کیا آئی, تماچوں کا دور آ گیا, یتیمی کیا آئی, کانوں سے بالیاں چھننا شروع ہو گئے. بس وہ ایک وقت آیا, یہ یتیم بچی زندان شام کے اندر ہے, ہر وقت گریہ کا عالم ہے, ہر وقت ایک زندگی کا ایک غم ہے جو جاری ہے. ایک موقع پر خواب سے جاگی ہیں, نیند سے جاگی ہیں اور اپنے طور پر گریا کرنا شروع کیا. گویا اہل خانہ جمع ہوئے, پوچھا بچی کے ساتھ کہ کیا ہوا, فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے, میں نے خواب دیکھا کہ 5 اماریاں آسمان سے اتر رہی ہیں, ان میں 5 خواتین سوار ہیں. فرمایا میں نے لوگوں سے پوچھا یہ خواتین کون ہیں, بتایا یہ بی بی حوا ہیں, یہ بی بی آسیہ ہیں, یہ بی بی مریم ہیں, یہ بی بی خدیجہ ہیں. کہا یہ 5ویں خاتون کون ہیں جن کو سب پرسا دے رہے ہیں؟ فرمایا یہ سید ہے طاہرہ ہے, یہ حسین کے غم میں نے ڈال ہے, یہ 4 خواتین انہیں پرسا دینے آئی ہیں. بس بی بی یتیم بچی سیدہ کے سامنے کھڑی ہو گئی, کہا بی بی آپ کی قوم نے ہمارے ساتھ بہت برا کیا, ہمیں بڑی حیثیت پہنچائی. اب بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں, بی بی نے پوچھا یہ بتاؤ کانوں کے زخم کیسے ہیں؟ بس بچی کو ایک خبر دی, نہیں معلوم خوشخبری دیا ہے یا کیا دیا. فرمایا تمہارے غم ختم ہو جائیں گے, تم اپنے غموں سے آزاد ہو جاؤ گی. گویا سید سجاد نے اسی وقت اپنے دل میں انا للہ پڑھ لی ہوگی کہ اب بچی کے جانے کا وقت ہے. بس ایک وقت آیا, بچی کو اٹھایا, بچی نہ اٹھی. حسین کی قربانی علی اصغر علی اکبر سے شروع ہو کر زندان شام تک اس یتیم بچی کی صورت میں رہی. بس ایک فرق ہوا, وہ تو دفن ہوئے ان کو بہرحال قبر ملے, اور یہ بچی اپنے کرتے ہی میں سے سارے شام میں دفن.
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون. پروردگار جنہوں نے اہل بیت پہ ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما. اے پاک پروردگار سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جانساروں میں ان کی راہ میں شہادت پیش کرنے والوں میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, بجاہ محمد و آلہ الطاہرین.